أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم ويولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة إنما سقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے. تم معروف کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. ان میں سے مومن ہیں اور اکثر و بیشتر لوگ فاسق ہیں. یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, زیادہ سے زیادہ ستا سکتے ہیں. اگر یہ تم سے لڑیں تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے, پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی. یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے. یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں. ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے, نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے بغیر کسی حق کے, اور یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے. یہ سورہ آل عمران کی آیات ہیں. اس میں اس سبب کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے جو اہل کتاب اور خاص طور سے یہودیوں کی ذلت اور رسوائی کی وجہ بنا ہے. یعنی ایک دور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اہل کتاب اور یہ یہودی, انہیں میں نے پورے عالم پر فضیلت دی تھی. نبیوں کا ایک سلسلہ, ایک طویل سلسلہ جو بنی اسرائیل کی نسل میں چلتا رہا. دنیا میں حکمرانی اور سطوت اور سلطنت ان کو حاصل رہی, لیکن ایک دور ایسا آ گیا کہ اللہ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ اب ان کو قیادت کے منصب سے معزول کرنا ہے اور دنیا کی پیشوائی کے عہدے سے ان کو ہٹانا ہے. تو ان آیات میں اس سبق کو بڑے واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے. اور ایک بات اور بتائی گئی ہے جو بڑی اہم ہے. وہ بتائی گئی ہے کہ یہ یہودی مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. لن یضروکم, یعنی الفاظ استعمال ہوئے کہ کسی بھی صورت میں, کہیں بھی, کیسے بھی, ہرگز ہرگز یہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے, یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. زیادہ سے زیادہ اگر یہ کر سکتے ہیں تو تمہیں تکلیف دے سکتے ہیں. اور تکلیف تو ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے امتحان کے لیے رکھی ہے. جو قرآن میں آتا ہے تذکرہ کہ انسانوں کا امتحان, انسانوں کی ابتلاء, انسانوں کی آزمائش, جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اس کو طرح طرح کی تکالیف پہنچیں گی اور ایسے ایسے واقعات ہوں گے جو اس کو پسند نہیں ہوں گے, اور اسے وہ صبر کرے گا, اس کا مقابلہ کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی. تو آپ ذرا بڑے غور سے سنیے گا اس بات کو کہ کیا وجہ ہے کہ یہودیوں کو اس منصب سے معزول کر دیا گیا, اور کیا وجہ ہے کہ بڑے واضح انداز میں کہا گیا کہ یہودی اور یہ اہل کتاب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آج جو دنیا میں تذکرہ آتا ہے کہ صاحب اسرائیل نے یہ کر دیا, امریکہ یہ کر رہا ہے, مغربی طاقتیں اس طرح سے مسلمانوں کو پریشان کر رہی ہیں, اور ہر جگہ انہی کی سازشیں, ہر جگہ انہی کا مکر و فریب, اور ہر جگہ انہی کی چال بازیاں کام آ رہی ہیں, تو یہ آیتیں بڑا سکون دیتی ہیں اور وہ ایک ڈائریکشن فراہم کرتی ہیں, ایک ہدایت فراہم کرتی ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہہ دی گئی کہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, اور اگر مقابلہ ہوگا تو یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے, یہ تمہارا مقابلہ کر نہیں سکتے, تم جنگ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ اس جب آیتیں شروع ہوئی ہیں تو اس میں ایک بہت ہی بنیادی بات کہی گئی ہے کہ اے مسلمانوں, تم ایسے لوگ ہو, تم ایسی امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے برپا کی گئی ہے. یہودیوں کو معذول کیا جا رہا ہے, یہودیوں کا جرم بتایا جا رہا ہے, اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اس کے ساتھ کہ اب تم ہو جو تمام انسانوں کے لیے دنیا میں برپا کیے گئے ہو. تو بتا دیا گیا تمہارا مشن کیا ہے, کہ تمہارا مشن یہ ہوگا کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ گے, برائیوں سے روکو گے, اور اللہ پر ایمان رکھو گے, اور اس کے بعد جو ہے تم دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر فائدہ رہو گے. یہودیوں کی تاریخ اگر آپ دیکھیں کہ فلسطین جب فتح ہوا اور فتح ہونے کے بعد جب یہ فلسطین میں داخل ہوئے تو مشرق قوموں سے متاثر ہو گئے. بائبل, میرے پاس بائبل موجود ہے, میں اس کے کوٹیشن آپ کے سامنے دوں گا, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیسے کیسے گھناؤنے جرائم اس مقدس کتاب کے اندر کیے ہیں. میں کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کا. بائبل کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ تالوت جو ان کہاں ایک بڑی عظیم اور عظیم شخص گزری ہے, اس کے زمانے تک سیدا, سورا یہ علاقے ہیں, دور, مجدہ, بیت شان, جزر, یروشلم وغیرہ یہ سب کے سب جو ہیں مشرقین کے قبضے میں رہے تھے, جبکہ حالانکہ فلسطین میں قابض ہو چکے تھے, اور مشرقین نے ان سے بہت سا علاقہ چھین لیا تھا جو ان کو ملا تھا. تالوت کی قیادت میں پھر ان لوگوں نے جنگ کی ہے, اور اس میں جو اچھے لوگ تھے اس کی بنیاد پر ان کو پھر اچھا خاصا علاقہ واپس مل گیا ہے. پھر اس کے بعد ان پر اللہ کا غضب آیا ہے آشوریوں کی شکل میں. آشوریوں نے ان کو اس طرح سے تباہ و برباد کیا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا تھا. انسانی تاریخ میں اگر یہودیوں کا آپ جینوسائڈ دیکھیں اور یہ دیکھیں گے کس طرح سے یہ قوم مکمل طور پہ مٹا دی گئی ہے, کچھ چند لوگ رہ گئے ہیں, تو 20 بار مٹی ہے یہ قوم. یہ اللہ کی سنت ہے نا, جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اب تمہارے لیے ذلت, بربادی, نامرادی, یہ سب کچھ مسلط ہے, تو اس کے بعد پھر اللہ کا یہ فیصلہ بار بار ہوتا ہے کہ اللہ اس قوم کو جمع کرتا ہے, یہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, پھر اس پوری قوم پر اللہ تعالیٰ کا وہی عذاب آتا ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اب تو میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ تم پر عذاب آتے رہیں گے, تم تباہ و برباد ہوتے رہو گے. چند سالوں میں جمع ہوتے ہیں اور چند سالوں کے اندر ہی, 50 سال کے اندر ہی ان کو پھر تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. قوم کی تاریخ ہے, تو وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ جو ذلت اللہ کی طرف سے ان پر مسلط ہوئی کیسے کیسے ہوئی. آشوریوں نے ان کو تباہ کیا. اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ آشور کا جو ایک سخگیر فرما روا تھا سارگون, اس نے سامریا کو فتح کر کے پوری جو اسرائیلی حکومت تھی اس کا خاتمہ کر دیا. یہ مصر سے نکلے تھے اور کیسے حالات میں نکلے تھے فرعون سے بچتے بچاتے, یہ تاریخ آپ کو معلوم ہے. وہاں سے نکل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے رہا ہے, اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں راستے میں بت دیکھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دو. یعنی مروبیت دیکھی, اتنی بڑی عزت اللہ نے دی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی ایسے بت بنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملنے کے لیے اور تورات حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں جبل طور پر, اور سامری نے ان کے لیے بت بنا دیا اور اس کی پرستش شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو مصر سے نکال کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تمہیں مقابلہ کرنا ہے, فلسطین پہنچ کر جنگ کرنی ہے, تو کہتے ہیں کہ تم اور تمہارا خدا جائے جنگ کرو, ہم تو یہیں بیٹھتے ہیں. ان کے اس قول نے ان کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کا فیصلہ تعالیٰ نے کر دیا. ان کے لیے 40 سال تک یہ قوم صحرا میں بھٹکتی رہی ہے, کیونکہ ان کا عذاب ہو گیا کہ اب 40 سال یتی ہوں نہ فی الارض 40 سنا, 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے, ڈیزرٹ میں بھٹکتے رہیں گے, کیونکہ 40 سال میں ایک نئی نسل پیدا ہو جاتی ہے, وہ جنریشن اٹھے گی اور اس کے بعد پھر نئے لوگ آئیں گے, اور اس کی بنیاد پر یہی ہوا کہ 40 سال تک یہ صحرا میں بھٹکتے رہے. حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں پھر یہ قوم اٹھی ہے اور اس نے جا کر کے پھر فلسطین کو فتح کیا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے ہاں بہت ہی باعزت نبی ہیں اور اس کو یہ بادشاہ کہتے ہیں عام طور سے. اس کے بعد ان پر جو ایک عذاب اور آیا ہے وہ بخت نصر کی صورت میں آیا ہے. بخت نصر نے ان کے جو بھی علاقے تھے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. ہیکل سلیمانی جس کی تعمیر کا یہ آج بھی عہد کرتے ہیں, ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام کے نام سے, اس کو تباہ کر دیا ہے اور ان کے تمام باقیات اور ان کے نشانات تھے سب کو وہ واپس لے گئے ہیں. بخت نصر یہ ایک تباہی ان کی ہوئی ہے. تو قرآن نے کہا نا کہ تم پہ جگہ جگہ ہم تباہی لاتے رہیں گے, بیچ تباہی ہیں. ٹیٹس رومی ہے 70 عیسوی میں ان کے ہاتھ ان کا قتل عام ہوا ہے, پوری قوم ختم ہو گئی, چند لوگ رہ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ان کا جرم بتایا گیا ہے کہ اللہ کے نبیوں قتل کیا کرتے تھے. انہوں نے اپنی بائبل اس کتاب میں اللہ کے نبیوں پر بڑے بڑے گھناؤنے الزامات لگائے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے سناؤں گا ابھی آپ کو کیسے کیسے الزامات ہیں. خود اس کتاب کو انہوں نے تحریک جس طرح سے کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نازل ہوئی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کب وفات پائی اس کا تذکرہ بھی انہوں نے کر دیا. جس پہ کتاب نازل ہوئی ہو اسی میں اس کی موت کا تذکرہ بھی ہو. اسی سے ان کی تحریف کا اور کتاب کو بدلنے کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. اینٹوکسس چہارم 157 قبل مسیح کا واقعہ ہے. اس نے بھی ان کی پوری طرح سے بے خونی کی ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے پھر یہ اٹھتے ہیں پھر تباہ ہوتے ہیں. ان کی بات تاریخ یہی ہے. ان کے ہاں ایک حکابیوں کی تحریک اٹھی تھی جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ان کو ہم کبھی کبھی اٹھاتے رہتے ہیں. کیسے؟ یہ اللہ کے ذمے کبھی کوئی عہد ہوتا ہے اور کبھی انسانوں سے کوئی عہد ہوتا ہے. یعنی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے معاہدے کا پابند کیا. جیسے مدینے پہنچے تو مدینے میں اللہ کے نبی سے ان کے معاہدے ہوئے. اسی طرح سے اور قوموں سے ان کے معاہدے ہوئے تو ان معاہدوں کا لحاظ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں ہمیں پناہ دے دو. تو ان پناہ کی بنیاد پہ وہ اللہ کے کہا گیا, اللہ کی طرف سے جو ان کا معاہدہ ہوتا ہے جو ذمہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کو بچا دیا جاتا ہے. اور ایک معاہدہ ان کا ہوتا ہے جو یہ دوسری قوموں کے پاس جاتے ہیں اور دوسری قوموں کی پشت پناہی سے یہ زندہ رہتے ہیں. جیسے آج یہ امریکہ کی پشت پناہی سے زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے بے حبلی من اللہ اور بے حبلی من الناس, یہ کبھی بھی پنپ نہیں سکتے. اگر پنپیں گے تو یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاہدہ ان پر ہو جائے. معاہدہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوا کہ کوئی نبی اور کوئی قوم مسلمانوں کی یا دوسری قوم جو ہے ان سے معاہدہ کرے اور اس معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان کو زندہ رکھا جائے, یا یہ کہ کوئی پشت پناہی ان کو حاصل ہو. جیسے مختلف تاریخ کے مختلف ادوار میں, جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ اس زمانے میں مارے جاتے تھے پھر کوئی قوم آتی تھی اس سے یہ معاہدہ کرتے تھے اور وہ ان کو پناہ دیتی تھی. اسی طرح سے ایک مکابیوں کی ایک تحریک تھی, اس تحریک میں ان کو پھر کچھ موقع ملا ہے سستانے کا اور آگے بڑھنے کا. اس کے بعد 63 قبل مسیح میں پومپی ان کی طرف متوجہ ہوا ہے اور ان کو پوری طرح تباہ کر دیا ہے. اس طرح پھر اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹیٹس نے جن کو تباہ کیا ہے, پورا کا پورا یہ لوشتم تباہ کر دیا گیا. 133,000 آدمی مارے گئے, 60,000 آدمی غلام بنائے گئے اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے کہ درندوں کے آگے ان کو ڈالا جاتا تھا. جو بھوکے درندے ہوتے تھے ان کو ان کے آگے ڈالا جاتا تھا اور اس کے بعد لوگ ان کو دیکھ کے مزہ, کیونکہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں یہودیوں کی تاریخ یہ ہے. قرآن نے کہا نا کہ تمہاری یہ جو پاداش ہیں جس ملک میں جاتے ہیں جس علاقے میں جاتے ہیں جس خطے میں جاتے ہیں وہاں یہ سازشیں کرتے ہیں, اس ملک کی معیشت پہ یہ قابض ہو جاتے ہیں اور سازشیں کر کر کے لوگوں کو ان کے خلاف جو ہے غضب, لوگ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. ایسے ایسی سازشیں کرتے ہیں یہ, ایسے ایسے ملک کی اکانومی جو ہوتی ہے معیشت اس پہ قابض ہو جاتی ہیں. سود خور قوم ہے یہ, اور سود جو ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے یہودیوں نے شروع کیا ہے. یعنی دنیا میں سود ہمیشہ سے نہیں تھا, انہوں نے شروع کیا ہے. تو سود کی بنیاد پر یہ اس ملک کی معیشت پہ قابض ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب قابض ہو جاتے ہیں تو اپنی ڈکٹیشن دیتے ہیں اور اس ملک کے جو اصل حکمران ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ حال آج امریکہ کے ساتھ ان کا. دنیا کی جو بینکس اور دنیا کی جو سرمایہ ہے سب یہودیوں کے پاس ہے. میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ انہوں نے جدید دنیا میں کس طرح سے اپنے جال پھیلائے ہیں. اس طرح سے ان کا جو جدید ابھی دنیا میں ان کا جو سب سے بڑا قتل عام ہوا تھا وہ ہٹلر نے کیا تھا, جسے یہ ہولوکوسٹ کا نام دیتے ہیں اور جس کے بارے میں یہ بھی یعنی کہ یہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں. تو یہ جرمن میں ان کا, کیونکہ جرمنی کی تباہی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو ہٹلر ان سے ناراض ہو گیا تھا کیونکہ یہ مکمل طور پہ اس کے قبضہ ہو گئے تھے. یہی نہیں بلکہ پورا یورپ پریشان ہو گیا تھا ان سے. یورپ نے جن کو سیٹل کیا ہے فلسطین میں تو اس لیے کیا ہے کہ یہ کسی طرح سے ہم سے جان چھوٹے. پہلے چاہا کہ ان کو کسی افریقہ کے ملک میں ان کو پناہ دے دیں, سیٹل کر دیں, کیونکہ بڑے پریشان کر رہی ہیں ہمیں ہر جگہ, ہماری ملک کی معیشت پر قابض ہو جاتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہی حال کبھی ان کے ہاں امریکہ میں ہوگا کہ امریکہ کی قوم جب بیدار ہوگی اور وہاں کے حکمراں بیدار ہوں گے, کہیں گے ہم کیا ہیں اس وقت. یعنی آپ سنیں کہ امریکہ میں امریکہ کا صدر اپنے ملک کے بارے میں اپنے ملک میں ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. امریکہ کو کہ سینیٹر اور کانگریس کا کوئی ممبر ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا. پال فلڈن نے کتاب لکھی ہے دی ڈیئر ٹو اسپیک آؤٹ, اس میں لکھا ہے کہ میں تقریباً 23 سال تک امریکہ کا سینیٹر رہا ہوں اور ہم کو یہ اجازت نہ تھی کہ ہم اسرائیل کے خلاف کچھ بول سکیں, جبکہ ہم اپنے ملک کی پالیسیوں کے خلاف بولتے رہتے تھے. میں نے ایک مرتبہ بول دیا تھا تو میرے پیچھے پڑ گئے, اس کے بعد پھر میں سینیٹر نہ رہ سکا. اس کی پوری اس نے ایک کتاب پوری لکھی ہے جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے کہ پنجہ یہود. اقبال نے کہا تھا نا کہ یورپ کی رگ جاں پنجہ یہود میں ہے, اسی لیے کہا تھا یورپ کی رگ جاں پنجہ یہود میں بھی ہے, یہود میں ہے. اسی بنیاد سے اقبال علی رحمہ نے کہا تھا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں مسلمانوں کے زمانے میں اللہ کے نبی سے معاہدہ کیا, اس کے بعد غزوہ بدر میں انہوں نے بدہری کی, تو 3 قبیلے تھے بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. تو پہلے بنو غزوہ بدر کے بعد بنو قینقاع کو نکالا گیا, پھر اس کے بعد غزوہ احد کے بعد بنو نذیر کو نکالا گیا, اور غزوہ احزاب کے بعد جو غداری انہوں نے کی تھی تفصیل اس کی آپ کو کچھ نہ کچھ حد تک معلوم ہوگی, جنگ خندق میں جس طرح سے پیچھے سے انہوں نے خنجر گھونپنے کی کوشش کی تھی, تو اس کے بعد ان کی جو دوسرا قبیلہ تھا, تیسرا قبیلہ جو رہ گیا تھا بنو قریظہ, اس کو نکالا گیا اور کہا گیا کہ ان کے مردوں کو قتل کیا گیا اور ان کو نکال دیا گیا تھا. اس طرح سے پھر جا کر کے یہ خیبر میں آباد ہو گئے تھے. خیبر میں آباد ہونے کے بعد پھر وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور جا کر کے ان علاقوں کو فتح کیا ہے, اور وہاں سے جو ہے ان کا جو ہے پورا زور توڑا ہے. آج بھی خیبر میں ان کے یہودیوں کے قلعے موجود ہیں, اس زمانے کے قلعے ہیں. یہ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا, کہا کہ اس میں بڑے جرائم بتایا ہے کہ یہ نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے, یہ بہت حد سے گزر گئے تھے, نافرمانیاں کیا کرتے تھے. 3 جرم بڑے اہم ہیں, یعنی اللہ کے نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے, اللہ کے نبیوں کو قتل کرنے کی تاریخ ہے ان کی, نافرمانیاں کیا کرتے تھے. اور کہا گیا ایک لفظ اور استعمال کیا, کان یا تدون, یہ لفظ بڑا اہم ہے, یعنی کوئی حد نہیں تھی جو یہ حد پار نہ کر گئے ہوں, جو یہ حد پار نہ کر گئے ہوں. اندازہ کیجیے, مثال کے طور پر آزادی ملی تو انہوں نے جو ہے گوسالہ پرستی شروع کر دی, بچھڑے کی پوجا, گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو کیسے ہیلے بہانے انہوں نے کیے ہیں, اور حضرت موسیٰ سوال کر رہے ہیں. صحرا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو من و صدوہ دیا, کہا کہ تم بے فکر رہو معیشت سے, تمہیں جو ہے روزمرہ کے معمولات میں کھانے پینے کی فکر نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو من و صدوہ دیا تو کہا گیا کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے, اللہ کی نعمت کی ناقدری. پھر جہاد کے لیے کہا گیا تو کہا گیا کہ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے. یوم سبت, اللہ تعالیٰ نے ان پر جمعہ کا تقدس فرق کیا تھا, کیونکہ جمعہ جو ہے ہمیشہ سے سب سے مقدس رہا ہے اللہ کے ہاں, تو ان پر جمعہ کہا گیا تھا تم جمعے کے دن عبادت کرنا. اللہ کے نے کہا کہ ہمیں جمعہ نہیں چاہیے, ہمیں تم یوم سبت دے دو, سیٹرڈے کا دن دے دو. تو اس کے لیے پھر جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر یہ پابندیاں ہوں گی, اگر تم نے کر دی تو اب مکمل طور پہ تمہیں دنیا کا کوئی کام کاج نہیں کرنا ہے, صرف اور صرف تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جس طرح سے یہ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے, اس میں جو انہوں نے ہیلے بہانے کی, اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. کتابیں بدلی ہیں پوری, انبیاء کے قتل کا واقعہ, اب انبیاء کے قتل کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا پونتس پیلاتوس, اس کی جو محبوبہ تھی وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ ایک نبی تھے, ایک مصلح تھے, تو وہ ان برائیوں سے روکا کرتے تھے. تو اس یعنی یہ بادشاہ کی جو محبوبہ تھی وہ اس باتوں کو پسند نہیں کرتی, کیونکہ بادشاہ نے یہ جو اس کی محبوبہ تھی اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی بیوی بنا دیا تھا, اپنے گھر میں رکھ دیا تھا. تو ایک دن جشن ہو رہا تھا تو بادشاہ کی اس بیوی یا محبوبہ کی لڑکی جو ہے رقص کر رہی تھی, رقص کرتے کرتے بادشاہ بڑا خوش ہو گیا اپنی محبوبہ کی بیٹی کے اس رقص سے, تو اس نے بادشاہ نے اسے کہا کہ لو مانگو تم کیا مانگتی ہو. تو اس کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم کہو کہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے. یحییٰ علیہ السلام اس وقت جیل میں تھے, کیونکہ ڈر تھا کہ یہ اگر زندہ رہیں گے تو یہ تبلیغ کرتے رہیں گے, اصلاح کرتے رہیں گے اور ہمارے لیے مسئلہ رہے گا. اب ظاہر بادشاہ چاہتا نہ تھا کہ یہ کام کرے, لیکن ظاہر مانگ کس کی تھی. تو باقاعدہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کے پیش کیا گیا تھا, جیل میں قتل کیا گیا تھا علیہ السلام کو اور تھال میں رکھ کے وہ دیا گیا. آپ اندازہ کیجئے حضرت زکریا علیہ السلام کو جنہوں نے قتل کیا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ یہودی ہی تھے جو ان کو صلیب پہ لے گئے تھے. بادشاہ کے بارے میں آتا ہے کہ دو شخص تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک پہلوان تھا برابا, پورا مجمع موجود تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ میں یسوع کو چھوڑ دوں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دوں, یہ برابا کو چھوڑ دوں, کسے چھوڑوں میں؟ تو لوگوں نے کہا برابا کو چھوڑ دے. قوم اس قدر جیسے ہو گئی تھی, حضرت عیسیٰ اسلام کس قدر پاکیزہ اور کیسے جدید قدر پیغمبر اور کیسی ان کی شخصیت رہی ہوگی اس زمانے میں, قوم کا حال یہ ہو چکا تھا اس یہودی قوم کا. اسی لیے یہ یہودی جو ہیں یہ کہناتے ہیں کہ یہ یہودی عیسائی جو ہیں ان کو اپنے خدا, جس خدا کہتے ہیں نا عیسیٰ اسلام کو, اس کا یہ قاتل کہتے ہیں ان کو. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے نبیوں کی تاریخ بگاڑی ہے. تلمود ان کی ایک بہت ہی مقدس کتاب ہے, اس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ صاحب تم لوگ عجیب و غریب لوگ ہو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے نکلے مصر سے, اور جب فرعون کی لشکر آ گیا اور سامنے سمندر تھا, کہا مروا دیا نا, جگہ جگہ پریشان کر رہے ہیں. تلمود میں لکھا ہے کہا کرتے تھے یہ دونوں اپنے نبیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم عجیب و غریب لوگ ہو. ہماری مثال تو ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک بھیڑیا ہوتا ہے اور ایک بکری ہوتی ہے, تو بھیڑیا بکری کو اپنے منہ میں لے دیتا ہے, اور اس کے بعد چرواہا جو ہے اپنی بکری کو چھوڑانا چاہتا ہے تو اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے. تو کہا کہ ایسا ہی معاملہ ہے ہمارا, ایک طرف تم ہو اور ایک طرف دیکھیے بادشاہ حضرات ہیں, اور ہم جو ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں. جبکہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو نکال کے لائے تھے, یہ ان کے ہاتھ تھے. نبیوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا, کیسے کیسے داستانیں گڑی ہیں, آپ اندازہ کیجئے کہ اتنے مقدس نبی, ان کے بارے میں ان کی کتاب ہے جسے ہم بائبل کہتے ہیں, اور جس میں توریت اور زبور کا حصہ اس میں شامل ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہے یہ, اور اس کو پڑھتے ہیں یہودی آج ہی پڑھتے ہیں. آپ دیکھیں گے جب کبھی اسرائیل کا, اگر آپ اسرائیل کو جب کبھی فلسطین کے واقعات دیکھیں گے, تو آپ دیکھیں گے یہودی فوجی یہ بائبل ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے ان میں کیسے کیسے واقعات ہیں. حضرت دود علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں, اور ان کا تذکرہ اس میں ہے. اس کا تذکرہ دیکھیے, کہتے ہیں لوت سوگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا, اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں, کیونکہ اسے لوگر میں بستے ڈر لگتا تھا, اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے. تب پہلوٹی نے چھوٹے سے کہا کہ ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے, آؤ ہم اپنے باپ کو شراب پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی, اور پہلوٹی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی, پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھو کل رات کو میں نے اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی, آؤ آج رات بھی اس کے میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. تو پھر یہی ہوا اور اس سے نسل چلی, یعنی یہ دونوں نے یہی کیا اور اس سے ان کی نسل چلی. یہ آتا ہے اور وہی مواب ہیں جو اس نسل سے ہیں, مواب ان کے ہاں ایک بڑی نسل رہے, تو یہ اسی نسل سے ہیں, یہ اسی عمل کے نتیجے میں نسل قائم ہوئی تھی. یہ ایک نبی کے بارے میں جو ان کے ہاں مقدس ہے, اس کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں. اندازہ کیجئے کہ ان کے ہاں جو بہت ہی مقدس شخصیت ہے وہ حضرت آدم ہارون اسلام کی نسل شخصیت ہے, کیونکہ نسل ان سے چلی اصل. آپ نے قرآن میں پڑھا ہوگا کہ قرآن نے کہا ہے کہ بچڑا جو بنایا تھا وہ کس نے بنایا تھا؟ سامری نے بنایا تھا نا, ہارون نے نہیں بنایا تھا. ہارون علیہ السلام تو روکا تھا کہ یہ بچڑا مت بناؤ, اس کی پرستش نہ کرو, اور ان کی اس کتاب میں لکھا ہے بائبل میں کہ یہ کام حضرت ہارون نے کیا تھا. لکھا ہے اور جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر کہنے لگے کہ اٹھ ہمارے لیے دیوتا بنا دے جو ہمارے آگے آگے چلے, کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا تھا ہو کیا گیا. ہارون نے ان سے کہا, تمہاری بیویوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بازیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لے آؤ. چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بازیاں اتار کر لے آئے, اور اس کے بعد بچھڑا بنایا گیا. اس کا الزام انہوں نے حضرت ہارون کو دیا ہے, جو ان کے ہاں سب سے مقدس نبی ہے, جس سے نسل چلی ہے, اور ان کے ہاں عظیم ترین جو پیغمبروں میں جسے وہ یہ بادشاہ کہتے ہیں, حضرت داؤد, حضرت سلیمان علیہ السلام. حیکل سلیمانی کا نام آپ نے سنا ہوگا, اسی کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے عظیم اور عظمت کا جو دور تھا وہ یہی دور تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں, انہوں نے کیا الزام لگایا ہے داؤد علیہ السلام پر. آپ نظر کیجئے کہ یہ نبی کہتے ہیں داؤد کے بارے میں, کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جس کو یہ آج مقدس مانتے ہیں, اور داؤد نام رکھتے ہیں ڈیوڈ, کیمپ ڈیوڈ جتنے نام رکھتے ہیں آج بھی اسی کو, اس کے بارے میں کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کے بارے میں, اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا, اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی, اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی. تب داؤد نے لوگوں سے بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا, اور اس کے بعد آگے آتا ہے کہ اس عورت کو حضرت داؤد السلام نے اپنے ہاں بلا لیا. وہ اس کے پاس آئی اور اس نے اسے صحبت کی, کیونکہ وہ اپنی ناپاکی سے پاک ہو چکی تھی. پھر وہ اپنے گھر چلی گئی, اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی. اچھا, پھر آپ دیکھیے, اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہ عورت کسی کی بیوی تھی. اس سے بڑا گھناؤنا جرم جو ہے انہوں نے حضرت داؤد السلام کی طرف یہ منسوب کیا ہے کہ یہ عورت کسی کی بیوی تھی. تو وہ ایک سولجر تھا, حضرت داؤد جو ہے بادشاہ تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے پیچھا چھڑایا جائے, تو کہا کہ اس کو جنگ میں بھیج دو, جنگ میں اسے آگے رکھو تاکہ مر جائے گی. تو اس کے لیے الفاظ آ گئے, اوریا جو اس کا باپ تھا کہا, اس کو خط لکھا. اس نے خط میں یہ لکھا کہ اوریا کو گھمسان میں سب سے آگے رکھنا, اور تم اس کے پاس سے جانا تاکہ وہ مارا جائے, اور وہ مارا گیا. آگے پوری تفصیل ہے, وہ مارا گیا. یہ ایک نبی اور ایک بادشاہ جس کی عظمت کو یہ بحال کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں ان کا. حضرت سلیمان اسلام کے بارے میں دیکھیے, یہ جو کہا گیا نا قرآن نے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے گزر گئے تھے. آپ دیکھیں حد سے گزرنا ان کی, دیکھیے کہاں کہاں پہنچ چکے ہیں. سلیمان اسلام کے بارے میں کہتے ہیں, جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا, اور اس کا دل خدا بند سے اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا. یعنی سلیمان اسلام شرک کرنے لگا. آپ دیکھیے چند مثالیں ہیں ان کی مقدس کتاب بائبل اور توریت اور زبور میں. اس اندازہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھی, کس طرح سے ان کو معذول کیا گیا ہے, اور کیوں ان کے بارے میں اس طرح کا کہا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی, ان کے آپ اور جرائم دیکھیے, کہاں جو کہا ہے کہ ہم نے اللہ کا غضب ان پر آ گیا ہے, لفظ غضب استعمال ہوا ہے. ان پر ذلت اور مسکنت اور رسوائی ہم نے تھوپ دی ہے, یہ ہو کر رہے گا. الفاظ دیکھیں ان کے ہاں یہ ہے کہ تعصب یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود انہوں نے حلال کرا لیا ہے. کس کے لیے؟ غیر یہودیوں سے سود لو. آپس میں یہودیوں کے ہاں سود حرام ہے اب بھی مذہبی لحاظ سے. سود لینا تو غیر یہودیوں سے لو, باقاعدہ ان کے ہاں لکھا ہے اس تالمود میں, ان کے ہاں یہ باقاعدہ چیز ہے, ان کی شرعی کتاب ہے, جو شریعت ہے ان کے ہاں. تالمود میں کہا گیا ہے, آپ دیکھیں کیسے کیسے ان کے ہاں نسلی منافرت ہے. تالمود میں کہا گیا ہے کہ اگر اسرائیل کا بیل کسی غیر اسرائیل کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں, اور اگر غیر اسرائیلی کا بیل کسی اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو تاوان ہو اس پر. یہ کتاب میں, ان کی شریعت میں, یہ قانون ہے, قانون. پھر اسی طرح کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی علاقے میں جائے اور دیکھے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو دیکھے کون سا علاقہ ہے, یہ بنی اسرائیل کا علاقہ تو نہیں ہے. اگر بنی اسرائیلی کا علاقہ ہے تو اعلان کرو اور ان کو دے دو, اور اگر کسی غیر اسرائیلی کا علاقہ ہے تو پھر اس چیز کو لے دو, وہ تمہاری ہو گئی چیز. یہ قانون ہے ان کے, شریعت ہے ان کے ہاں, یہ فقہ ان کے ہاں فقہ ہے. ان کے ہاں کا ایک بہت بڑا فقی اور ربی اسماعیل کہتا ہے کہ اگر کسی امی سے مراد یہ ہے کہ جو غیر اسرائیلی ہے, امی اور اسرائیلی کا مقدمہ اگر آئے تو قاضی اگر اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو چھوڑا سکتا ہے تو چھوڑا دے, اور اگر دوسرے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو چھوڑا سکتا ہے تو چھوڑا لے. جہاں چھوٹنے کا آپشن ہو تو وہ اس کو چھوڑا لے, اور اگر دیکھ رہا ہو کہ ہمارا یہودی اور اسرائیلی پھنس رہا ہے تو چھڑانے کی کوشش کرے اور بچا دے جائے. یہ ہے ان کے ہاں قانون, یہ ہے ان کے ہاں بنیادی چیز, جو کہتے ہیں نا کہ جو کام کر لیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ان کے ہاں نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب ایسا ان کے اوپر ہے کہ یہ برے کام ہی کریں گے, کبھی آپ کہیں کہ اتنے لوگ مار دیے اور ایسے معصوم مار دیے تو یہ سمجھیں کہ یہ معصوم مارنے والا ان کا یہ جرائم ہے یہ کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ ان کے نزدیک جائز ہے, ہر کام ان کے ہاں نزدیک جائز ہے. اباحیت پسندی, فحاشی پھیلانا, نسلوں کو تباہ و برباد کرنا اور دنیا میں تباہی و بربادی, یہ ان کے ہاں جائز ہے. سب کو تباہ کرو گے, یہ جو دنیا کے اندر جو تمام جو سازشیں ہوتی ہیں وہ انہی کی طرف سے ہوتی ہیں. اس کے بعد یہ جو بات آتی ہے بڑی اہم ہے کہ انہوں نے لوگوں کے پروٹیکشن اور لوگوں کی بیکنگ کی بنیاد پر, ہمیشہ لوگوں کی بیکنگ کی بنیاد پر انہوں نے ہمیشہ آگے کام کیا ہے اور اس کی بنیاد پر یہ آگے بڑھے ہیں. آپ دیکھیں کہ یورپ کے تمام ممالک میں, روس ہے, انگلستان ہے, فرانس, اسپین, جرمنی, ہم جو کبھی کہا تھے نا کہ یورپ ہمارا ساتھ دے گا, یہ آپ سمجھ لیں نہیں, بہت ہی ڈیلیوریٹلی ان لوگوں نے, ان ممالک نے ان یہودیوں سے پریشان ہو کر کے ان کو فلسطین میں جگہ دی ہے, ان سب نے ان کا ساتھ دیا ہے. اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ یہودی, اچھا ایک بات بڑی اہم آپ سن لیجیے, تاریخ میں جو میں نے آپ کے سامنے واقعات پیشی چند واقعات کے بیس ہی مرتبہ ان کی پٹائی ہوئی ہے, مکمل طور پہ تباہ کیا گیا ہے. جب ان کی پٹائی ہوا کرتی تھی نا تو آپ کو پتا ان کو پناہ کہاں ملا کرتی تھی, ان کو پناہ جو ہے عرب میں ملا کرتی تھی. یہ کہا کرتے تھے کہ صاحب حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھائی بھائی تھے, کیونکہ سوتےلے بھائی تھے, تو اس کی بنیاد پہ ان کو عرب پناہ دیا کرتے تھے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلسطین ہمارا علاقہ, فلسطین کا علاقہ کہاں تھا, یہ تو باہر سے آئے تھے, وہ تو فلسطینیوں کا علاقہ تھا, ان کے خود لفظ میں لکھا ہے فلسطی, جیسے کہتے ہیں فلسطینیوں کا علاقہ تھا فلسطینی جیسے ہم کہتے ہیں آج. پھر اس کے بعد ان کو پروٹیکشن جو کہتے ہیں نا, آج دعویٰ کرتے ہیں کہ مدینہ ہمارا, خیبر ہمارا, تبوک ہمارا, یہ پورا علاقہ ان کا ہے, تو یہ جو یہاں آئے تھے ان کو پناہ دی گئی تھی, یہ ریفیوجی کی حیثیت سے تھے, پناہ گیر کی حیثیت سے آتے تھے. جب ان کو مارا جاتا تھا تو ان کو پناہ ملا کرتی تھی مسلمانوں کے ہاں, اور بعد میں جو مارا گیا ہے ان کو اسپین میں مارا گیا, تو کس نے پناہ دی ان کو, مسلمانوں نے پناہ دی. بلکہ یہ تو خود کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ کا سب سے عظیم جو دور گزرا ہے وہ دور وہ ہے جو ہم نے اندلس کے اندر گزارا تھا, جس میں مسلمانوں کے ہاں ہم کو بڑے اچھی مراعات میسر تھی. ترکی میں ان کو پناہ ملی ہے جب ان کو مارا گیا ہے. لیکن آپ سازشیں دیکھیں, جو سازشیں ہوتی ہیں, خلیفہ عبدالحمید جو عثمانی سلطنت کا جو آخری بادشاہوں میں سے اور آخری خلفاء میں سے تھا, اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب خلافت بہت کمزور ہو گئی, عثمانی خلافت جب کمزور ہو گئی, تو یہ ایک پورا وفد یہودیوں کا وہاں پہنچا, خلیفہ کے پاس پہنچا, اور ان کے پاس پیسے بہت تھے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو آتا ہے کہ یہ دیدا اور اس, تو ان کے پاس پیسے بہت تھے, انہوں نے کہا کہ تمہاری پوری کی پوری جو خلافت, تمہاری جو پورا پورا قرضہ ہے, اس قرضے کو ہم تیار ہیں کہ ہم اس کا ادا کر دیں گے, بس فلسطین میں ہمیں تھوڑی سی جگہ دے دو. ظاہر ہے بہت برے حالات تھے, عثمانی خلافت زوال پذیر تھی ہر لحاظ سے, لیکن خلیفہ نے جو الفاظ کہے ہیں اور جو اسٹینڈ لیا ہے وہ تاریخ کے زری باب میں رقم ہونے کے لائق ہے. اس نے اپنے پیر کے انگوٹھے سے زمین کورے دی, اور زمین کی یہ ریت ان کے سامنے رکھی اور کہا کہ اگر تم پوری کی پوری دولت دے دو اور اگر فلسطین کا اتنا حصہ بھی دو تو میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ کے سقوط کا پروانہ لے کر کے جو وقت پہنچا تھا اس میں یہودی تھے, یعنی ساری سے انہوں نے کی تھی, کیونکہ انہوں نے اس کے بعد پھر برطانیہ قبلاش تھا, برطانیہ سے معاہدہ کیا ہے, اور یہ وعدہ کیا ہے کہ جب برطانیہ قبضہ کر لے گا فلسطین پر تو ہم کو ملے گا وہ علاقہ. برطانیہ نے ان کا یہ پورا ارادہ پورا کیا ہے. اسی لیے یہ سن 17 میں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے, سن 17 میں ان کا, یعنی سن 17 میں جب بیت المقدس کو فتح کیا گیا ہے, تو اسے کہتے ہیں کہ اس طے شدہ ایک معاہدہ ہوا تھا, اس معاہدے کے مطابق برطانوی کمشنر سر ہاربرٹ سموئل جو وہاں کا انچارج بنا ہے وہ ایک یہودی تھا, اور اس یہودی نے یہودیوں کو لا کر کے فلسطین میں بسانا شروع کیا, اور اس بنیاد پر یہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ جو قرآن یہ آتا ہے قرآن میں آتا ہے کہ حبل من اللہ و حبل من الناس, یہ بچتے رہیں گے لوگوں کی بیکنگ سے, یہ بیکنگ ہو رہی ہے, اس سے پہلے بھی ان کی بیکنگ ہوتی رہی تاریخ میں مختلف جگہوں پر. انہوں نے ہی 1956 میں برطانیہ سے سازگار کر کے مصر پر حملہ کیا تھا. اسی طرح سے ان کا جو جس طرح سے انہوں نے منصوبہ بنایا ہے اس کے لحاظ سے یہ آتا ہے کہ 1797 میں, 1797 میں انہوں نے ان کے پروٹوکول بڑے مشہور ہیں یہ, اور جس کا یہ انکار کر رہے ہیں جو تصاویرات ہیں. 1797 میں یہ سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں جمع ہوئے اور انہوں نے دستاویز تیار کی, 24 ابواب پر مشتمل دستاویز ہیں جس میں وسیع و عریض اسرائیل کے قیام کا منصوبہ بنایا گیا. اور یہ یہودی یہ منصوبہ جو ہے سہونی زوما کا منشور کہلاتا ہے. یہ آپ زیونسٹ کا جو نام سنتے ہیں زیونسٹ, یہ سہونیت, اس میں ایک پہاڑ ہے, اس پہاڑ کو کا علاقہ جو ہے وہ سہون اسے کہتے ہیں, اسی کے لحاظ سے اس کو سہونی تحریک کہتے ہیں, انہوں نے اسی طرح منسوب کیا ہے. تو اس معاہدے میں جو چیزیں شامل تھیں وہ آپ ذرا دیکھیں, بڑی اہم تھی کہ ہم دنیا میں کیسے اسرائیل تک پہنچیں گے, فلسطین تک پہنچیں گے, کہا کہ ہم دنیا بھر کا سونا جمع کریں گے. سونا جب ہمارے پاس ہو جائے گا دنیا کی معیشت ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی, اس کے بعد دنیا بھر میں ہم فحاشی کو فروغ دیں گے, عیاشی کو فروغ دیں گے, اس کے بعد لوگ جو ہیں آہستہ آہستہ جو ہیں دنیا کو چھوڑ دیں گے اور وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اس طرح سے ہم مسلمانوں میں اور سب میں اس کی کام کریں گے. آپ دیکھیں یہ مذہبی لوگ یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہی کام لکھ جائے تو یہ کام ہی ان سے نکلے گا, شیطان سے شیطانی کام ہی ہوں گے, شیطان کا جو منصوبہ ہے وہ یہی کام ہوں گے. شیطان اور کیا کرے گا, ان کو یہ انسان کی نسل سے تھے, شیطان کی نسل سے نہیں تھے, لیکن جب یہ شیطان کے پجاری اور اس کے حواری بن گئے تو پھر شیطان جیسے کام ہی ان سب ہوں گے. کبھی ان سے کسی خیر کی توقع مت کیجیے گا, کیونکہ ان کی نسل میں شیطان گھس چکا ہے اور اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ابھی شیطان ہوگا, یہ وہی کام کریں گے جو شیطان کرے گا. اسی لیے شیطان جو ہے ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. اس لیے میں ایک دستاویز پڑھ رہا تھا, اس میں کہا کہ یہ اللہ کے قتل کا منصوبہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ ایک دستاویز بنائی کہ جس میں اللہ کو قتل کریں گے. آپ دیکھیں اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے ان کا, کہ کس طرح سے ایسی ٹیکنالوجی اختیار کریں کہ ہم اللہ کو مار دیں. یہ تک سوچ رہے ہیں لوگ, یہ وہی کام سوچیں گے کہ شیطان سکھا رہا ہے ان کو. تو وہ جو دستاویز جو تھی ان کی خفیہ رکھی گئی تھی جو بعد میں عام ہوئی ہے, اور وہ یہودیوں کا پروٹوکول بڑا مشہور ہوا ہے, تو اس میں یہ سب چیزیں تھیں جو سازش میں نے آپ کو بتائیں. تو اس سازش کے مطابق سانپ, آج ان کا سانپ جو ہے نا یہودیوں کا ایک بہت بڑا سمبل ہے. سانپ یہودیوں کا علامت نشان ہے. سانپ کا سر جو ہے یہودیوں کی تنظیم جو سہونی تنظیم ہے زاونسٹ, وہ اس کے رکن ہیں. اور جسم اس سانپ کا جو جسم ہے پوری یہودی قوم ہے, اور وہ سانپ غیر یہودی قوموں کو نگل رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سانپ اس وقت تک یہ عمل کرتا رہے گا جب تک سانپ کا منہ اس کی دم سے نہ مل جائے, یعنی سب کو نگل نہ لیں گے. یہ کام کر رہے ہیں. اسی کے تحت انہوں نے مذہب بیداری, اخلاقی بدکداری, اور یہاں تک کہ اپنی خواتین کو بھی دوسروں کو دام فریب میں لانے کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور ان کے ہاں یہ جائز ہے, ان کے ہاں یہ جائز ہے. اس لیے آپ نے واقعہ سنوں گے کہ کس طرح سے جب جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں سے, نام نہاد مسلمانوں سے, نام نہاد مسلمانوں کی جو قومیں تھیں, تو کس طرح سے جو ہے انہوں نے اپنی عورتوں کو بھیج بھیج کر کے جو ہے جنرلز کو اور بڑے بڑے سولجرز کو ناکارا کیا ہے. اور پھر کہا ہے کہ ہم سعودی نظام کو, اسی دستاویز میں لکھا ہے 24 ابواب پر مشتمل ہے, سعودی نظام کو فروغ دیں گے جس سے دنیا جو ہے وہ ہمارے پر, اور یہ سعودی نظام کا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ دنیا کو, یعنی امریکہ کو ہلا دیتے ہیں. یہ جا کر کے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی امریکی صدر نے کوئی بیان دیا تو فوراً اسرائیل کا پرائم منسٹر وہاں پہنچتا ہے, اور اس کے بعد ان کا اسٹیٹمنٹ چینج ہو جاتا ہے, کیونکہ جا کر کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں تمہارے خلاف. پورا امریکہ ان کی جو ہے شکنجے میں ہے, اس کی معیشت, اس کی فوج, اس کے حساس ادارے سب انہیں کے ہیں. پورا ایک اقوام متحدہ انہوں نے بنوایا ہے, بڑے بڑے ادارے انہیں کے ہیں سب, بڑی بڑی کانفرنسیں جو ہوتی ہیں وہ انہیں کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, کہ یہ فلاں کانفرنس. پھر ان کی آپ دیکھیں انہوں نے جو منصوبہ بنایا تھا 1797 میں جو منصوبہ بنایا تھا, تو اس میں گریٹر اسرائیل بنایا تھا, تو آج بھی یہودیوں اسرائیل کی جو پارلیمنٹ میں سے لکھا ہے, ہے اسرائیل تیری سرحدیں نیل سے فرات تک, جس میں پورا لیبیا, پورا اردن, پورا مصر, ترکی کا اچھا خاصا علاقہ, عراق, شام اور مدینہ تک کا یہ علاقہ, جدید عرب یا سعودی عرب کا علاقہ, یہ سب ان کے اس میں شامل ہے. یہ سب علاقے ہمیں فتح کرنے ہیں گریٹر اسرائیل جب بن پائے گا. لیکن یہ قرآن نے جو کہا گیا ہے کہ یہ تم کو شکست نہیں دے سکتے, یہاں تکلیف پہنچا سکتے ہیں, تو یہ کام تو پورا ہو رہا ہے. وہ کیسے پورا ہو رہا ہے؟ وہ اس طرح سے پورا ہو رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جب بھی انہوں نے مسلمانوں سے چھیڑ خوانی کی ہے تو ہمیشہ موکی کھائی ہے, دبتے چلے گئے ہیں اور پھر مسلمانوں سے پناہ لی انہوں نے جگہ جگہ. جب سے یعنی خلافت راشدہ میں, خلافت راشدہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو پناہ اللہ کے رسول نے دی, کہا تم وہاں چلے جاؤ, تم وہاں چلے جاؤ, تم وہاں چلے جاؤ, چھوڑ چھاڑ کے بھاگے, مقابلہ تو کبھی کرتے نہیں ہیں. اسی کے ساتھ اس کے بعد کے مسئلہ ادوار میں یہ جو آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ہوئی اور جنگ میں مسلمانوں کا پانسا جو ہے پلٹ گیا, تو اس کی وجہ یہ ہوتی کہ وہ اس میں قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے اس کے بیک گراؤنڈ میں پیش کی تھی وہ ذرا سمجھ لیجیے. اس میں کہا ہے کہ اے لوگوں, تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہو, برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ کوالٹی اس میں جن مسلمانوں میں ہوتی ہیں وہ مسلمان کبھی بھی ان سے ہارتے نہیں ہیں. تاریخ کے ادوار میں جب یہ کوالٹیز اور یہ ان صفات اور ان خوبیوں کے ساتھ جب بھی مسلمانوں نے یہودیوں کا مقابلہ کیا ہے تو یہودی پریشان اور سرگردہ ہوئے ہیں اور چھوڑ چھوڑ کے بھاگے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا کہ یہ چند سرفرے لوگ جنہوں نے پتھر اٹھایا ہے, دنیا کی سب سے طاقتور فوج, دنیا کی سب سے طاقتور انتظامیہ, دنیا کی سب سے مضبوط عسکریت کے حامل قوت کے خلاف یہ چند پتھر جو کچھ مقابلہ نہیں کر سکتے, اس کی بنیاد پر آپ فرق دیکھیں. کہا گیا کہ یہ تم کو شکست نہیں دے سکتے, تھوڑا سا زخم پہنچا سکتے ہیں, تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اسے جو آپ نے دیکھا کہ ان کے گریٹر اسرائیل کا نقشہ تو یہی ہے کہ لبنان میں تھے, بھاگے وہاں سے, جب چند لوگوں نے کام کیا تو وہاں سے بھاگے, لبنان چھوڑ کے چلے گئے. اور یہ اپنے یہودی ہمیشہ اپنے سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں گے. آپ جو کہتے ہیں نا یہ کتنے بڑا, یہ کتنا پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھ میں ہے, دنیا ان کے ہاتھ میں ہے. ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کی عورتیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں نا روزانہ, تو شام کو بسلامت واپسی کا انتظار کرتی ہیں ان کا. پوری قوم اور ان کے بڑے بڑے اکابرین ان کی راتوں کی نیند حرام ہیں. ایک طرف حماس, ایک طرف مجاہدین, اور ایک طرف یہ سرفرد نوجوان ہیں جو قرآن نے کہا ہے کہ جن کے پاس ایمان ہوگا, جن کے پاس یہ کوالٹی ہوں گی تو کبھی بھی جو ہے نہیں ہار سکتے. تو وہ تو ان کی تمنائیں رہتی ہیں اللہ کی راہ میں مرنے اور آگے بڑھنے کی. بعض لحاظ سے کبھی کبھی معاہدے ہو جاتے ہیں تو خاموش ہو جاتے ہیں وہ, تو وہ تو خوشی کے ساتھ جیتے ہیں اور ان کی تمنا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے راہ میں جا کے مریں. والموت فی سبیل اللہ اسماء امانینا, ان کا نعرہ ہے والموت الجہاد سبیلنا, الجہاد سبیلنا والقرآن دستورنا, والموت فی سبیل اللہ اسماء امانینا, کہ قرآن ہمارا دستور, جہاد ہمارا راستہ, اور اللہ کی راہ میں مرنا ہماری سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے. ان کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ حماس اور یہ کچھ لوگ جب اٹھتے ہیں, تاریخ میں ہمیشہ اٹھے ہیں ایسے, تو یہ جو کہا گیا کہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تو یہی ہوتا ہے جو یہودیوں کے ساتھ آج ہو رہا ہے. اسی لیے اس قوم میں آپ دیکھیں کہاں تک یہ اسیان ہے کہ نسل پرستی یہ ہے کہ کوئی غیر یہودی اگر یہودی ہونا چاہے تو یہودی نہیں ہو سکتا, ان کے یہاں کنورژن نہیں ہے. یعنی اتنا نسلی تفاخر ہے, اتنا ریشیل ڈسکریمنیشن کہاں ہے کہ کوئی غیر یہودی اگر یہودی ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا, اسے بنائیں گے تو اس کی حیثیت مذہبی نہیں ہوگی. جیسے ہمارے ہاں برہمنوں میں ہے کہ کوئی برہمن نہیں ہو سکتا, کوئی مذہبی پیشوا نہیں بن سکتا, کہ جو مذہبی پیشوا ہوگا وہی ہوگا جو جس کے خون اور جس کی ہڈی میں وہ شامل ہے. ان کے ہاں بھی مذہب جو ہے وہ خون اور ہڈی سے چلتا ہے. تو قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ کبھی بھی تم کو شکست نہیں دے سکتے, تو یہی بات ہے, ان کے عزائم, ان کے ارادے, ان کے منصوبے اور مسلمان کبھی ان سے مغلوب نہیں ہوئے, کبھی بھی مغلوب نہیں ہوئے. یہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو اور ہماری پوری پوری جمعیت کو ان سے آزماتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. قومیں اٹھتی ہیں, اللہ کے نیک بندے اٹھتے ہیں اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے انہوں نے یہی بات ہے کہ یہ جو کہا گیا نا بحبل من اللہ اور بحبل من الناس, کے یہ لوگوں سے اس کی بیکنگ, لوگوں کی بیکنگ یہ ہوتی ہے کہ صاحب آپ عیسائیوں نے آپ دیکھیں کہ عیسائی جو ہیں یہ سمجھے کہ عیسائیوں کے ہاں یہ یہودی ان کے نبی یا ان کے پیغمبر اور یا ان کے خدا, جسے وہ خدا کہتے ہیں, ان کے قاتل کون ہیں؟ یہودی ہیں نا. اللہ نے ان کو اٹھا لیا یہ ہم کہتے ہیں, لیکن بھارت ان کے ہاں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی نا, پھانسی ہو گئی تھی, تو اس کے قاتل کون ہیں؟ یہودی ہیں, وہ بھی مانتے ہیں. اسی لیے یہودیوں عیسائیوں کی جو عبادت تھی اس میں یہودیوں پہ لعنت, یہ باقاعدہ ان کی عبادت کا ایک حصہ تھا. 1965 میں ویٹیکن سٹی جو ان کا مذہبی ادارہ ہے, ویٹیکن سٹی کے ایک ڈگری کے مطابق, فرمان کے مطابق وہ لعنت ختم کر دی گئی. وہ ان کی عبادت میں وہ چیز شامل نہیں رہی ہے. انہوں نے کس طرح سے, یعنی اب یہود دنیا کے اندر عیسائیت جو ہے وہ اب یہودی اس میں داخل ہو گئے ہیں. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ ایک دور آئے گا کہ یہ جو یورپ ہے اور یہ جو مغرب ہے یہ مشینوں کے دھوؤں سے پریشان کے دھوؤں پہ لگ جائے گا, اور کلیسا کے جو مجابر ہیں کلیسا کے مجابر یہودی بنیں گے. اس شعر میں اقبال نے کہا تھا کہ ہو جائیں گے کلیسا کے مجابر یہودی. تو اس وقت جو کچھ بھی عیسائیت ہے کچھ عیسائیت نہیں رہی ہے. اب عیسائی تو ان کی بیکنگ کر رہے ہیں, ان کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی قوت کے اعتبار سے جہاں جہاں بھی موجود ہیں. اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے نا کہ یہودی عیسائیوں کو برا کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کو برا کہتے ہیں. ان کے الفاظ آگے آتے ہیں تشابہت قلوبہم, یہ سب ایک جیسے ہیں, ان کی مینٹلٹی ایک جیسی, ان کی فکر ایک جیسی, ان کی آئیڈیولوجی ایک جیسی, یہ سب ایک جیسے ہیں. تو وہ کیا ہے تشابہت قلوبہم میں, یہ کہ ان کی مینٹلٹی ایک جیسی, اسی لیے یہ عیسائی مسلمانوں کے مقابلے میں ان یہودیوں کا ساتھ دیتے ہیں. اسی بیکنگ کی بنیاد پر قرآن نے کہا ہے کہ یہ کبھی کبھی سستاتے رہیں گے, اور یہ اللہ کی سنت ہوتی ہے کہ کسی قوم کو منتشر کرتا ہے, پھر جمع کرتا ہے, اور پھر ان کی پٹائی کراتا ہے تاکہ سب کی پٹائی ایک ساتھ ہو اور مل کر کے ہو. تو قرآن کریم کا یہ وعدہ ہے کہ یہودی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے, یہ تمہیں شکست نہیں دے سکتے, یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے, یہ تمہارا سامنا نہیں کر سکتے, یہ ہر جگہ منہ ہی کھائیں گے, یہ بھاگیں گے, اور تعاقب ان کا جب تم کرو گے تو یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو یہ وعدہ ہمیشہ پورا ہوتا رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے, ہماری امت کو ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کی اس مغضوب اور اللہ کی اس لعنت زدہ قوم جو شیطان کے روپ میں دنیا میں اپنے عزائم اور اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ سرگرم رہتی ہے, اس سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں بہترین لوگوں میں شامل کرے جن کی صفات بتائی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ دنیا کے عبادت پر کہے گئے اور معروف کا حکم دیتے ہیں, اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی ایمان کی تکمیل کرتے ہیں. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.